الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. یہ آیت خصوصیت کے ساتھ عقبہ ابن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی. یہ تاجر قسم کا آدمی تھا. اس کی عادت یہ تھی کہ جب کبھی وہ سفر میں جاوے پھر سفر سے لوٹ کر کے آوے ایک دعوت کرتا تھا, اور دعوت کے اندر وہ مکہ کے سب بڑے بڑے لوگوں کو کھانے کے لیے بلاوے. حسب معمول وہ سفر سے آیا تو اس نے ایک دعوت کا اہتمام کیا جس میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے دعوت میں, کھانا آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تک تو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ نہ پڑھے, میری رسالت کا اقرار نہ کرے, وہاں تک میں کھانا کھانے والا نہیں ہوں. اس سے یہ بات معلوم ہوئی کسی دینی کام کے لیے اخلاقی دباؤ ڈالنا جائز ہے. جیسے بعض مرتبہ جماعت آتی ہے اپنے دعوت دینے جاؤ, ایک بار دوپہر کا کھانا ہمارے یہاں ہے, جماعت والے کہتے ہیں بھائی تین دن نقد دو تو ہی ہم دعوت قبول کریں گے, تو یہ اخلاقی دباؤ ہوا. یہ جائز کام ہے, اس واقعے سے استدلال ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی کام لیا کہ تم لوگ پہلے تو کلمہ پڑھ, میری رسالت کا اقرار کر, پھر میں کھانا کھاؤں گا. تو اب اس کے لیے تو بڑی بھاری بات آ گئی کہ اگر کلمہ نہ پڑھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا نہ کھاوے اور بغیر کھانے کھائے ہوئے چلے جائے تو بہت بڑا آر ان کی نظر میں عیب ہو جائے کہ ایک قریش کے معزز آدمی میرے یہاں آئے, دسترخوان پر بیٹھے, کھایا نہیں اور بغیر کھائے ہوئے وہ اٹھ کے چلے گئے. یہ ایک بڑی ہار کی چیز ہو جائے, اسی لیے اس نے کلمہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا کھا لیا. اس عقبہ ابن ابی معیط کا ایک دوست تھا, مکہ کا خطرناک شخص عبید بن خلف, اس کو پتا چلا. تو عبید بن خلف نے آ کر کے کہا عقبہ سے, عقبہ میں نے سنا کہ تو آبا و اجداد کے دین سے پھر گیا. تو عقبہ نے کہا نہیں ایسا تو کچھ نہیں ہوا, لیکن میرے گھر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اور انہوں نے کھانا نہ کھانے کی قسم کھا لی, کھانا نہ کھانے کا معاملہ طے کر لیا جب تک میں کلمہ نہ پڑھوں, اور مجھے شرم آئی کہ وہ میرے گھر سے بغیر کھائے ہوئے چلے جا گئے, اس لیے میں نے کلمہ پڑھ لیا. تو عبید بن خلف کہنے لگا, اب اس نے اپنی دوستی کی آڑ دلانا چالو کی اور کہنے لگا کہ تو نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کی بیعت کر لی, اس لیے میرا چہرہ دیکھنا تیرے لیے حرام اور تیرا چہرہ دیکھنا میرے لیے حرام. یہ اس نے کہا. اب تو ایک ہی شکل ہے, اگر تجھے میری دوستی پرانی والی باقی رکھنی ہے تو تو جا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر تھوک کر کے آ, نعوذ باللہ. تو میں تجھ سے راضی ہوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. یہ دوستی نبھانے کے لیے چلا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کے اوپر اس نے تھوک دیا. تو وہ تھوک واپس اس کے چہرے کے اوپر لوٹا اور اس کے دونوں رخسار جل گئے اور جلنے کا نشان مرتے دم تک باقی رہا اس کے چہرے کے اوپر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تو مکہ کے باہر مجھے کہیں ملے گا تو میں تیرے اوپر تلوار چلاؤں گا. غزوہ بدر کے اندر قید پکڑا گیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو حکم دیا اس کو قتل کرنے کا. عبید بن خلف بھی مارا گیا ہے. اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ شیطان دوستوں اور آشناؤں کی شکل میں آتا ہے جو اس کو غلط اور برائی کے راستے پر لے جا رہے ہیں. اسی لیے دوستوں کی شکل میں آنے والے شیطان سے بہت زیادہ چوکھنا رہنا چاہیے. اس سے فقہا نے ایک مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ برے دوستوں کی دوستی ترک کرنا واجب ہے اور شریر اور برا دوست کون جو اللہ تعالی کے ذکر سے دوری کا ذریعہ بنے وہ شریر اور برا آدمی ہے. اور اس کے مقابلے میں صحبت کس کی اختیار کرنے کی جس کو دیکھنے سے اللہ تعالی یاد آ جائے اس کا بولنا تمہارے علم کو زیادہ کرنے کا ذریعہ بنے جس کے عمل سے آخرت کی یاد تازہ ہو جائے. حدیث میں آتا ہے ایسے شخص کی صحبت اختیار کرو. یہ ایسے تو خاص ہے عبید بن خلف اور عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں کہ کام ہے یہ آیت کریمہ. اور جس قیامت کے دن ظالم اپنے دونوں ہاتھ کو افسوس کے مارے کاٹ کھائے گا کہ پہلے میں نے ایمان قبول کر لیا تھا اس ایمان کو میں نبھا تھا تو بہت اچھا ہوتا ہے. اپنے دوست عبید بن خلف کی بات مان کر کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر تھوکنے نہ جاتا تو اچھا ہوتا. اس افسوس کے اندر وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کاٹ کھائے گا. کوہنیوں تک روایتوں میں آتا ہے کھاتے کھاتے کوہنیوں تک پہنچ جائے گا. پھر دونوں ہاتھ اگ جائیں گے. پھر چبا کے کھائے گا. پھر دونوں ہاتھ اگ جائیں گے. اس طرح یہ مسلسل عذاب کے اندر مبتلا رہے گا. یقول اور کہے گا ہر بری دوستی والا یا لیتنی ہائے ہائے افسوس اتخذت مع الرسول سبیلا. میں نے پہلے تو نبی کے ساتھ ہدایت کا راستہ اپنا لیا تھا ایمان قبول کر لیا تھا. یعنی کہ میں نبی کے ساتھ ہدایت کا راستہ قبول کر لیتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. اگر میں نبی کے ہاتھ پر ہدایت کو باقی رکھتا ایمان کو باقی رکھتا کفر نہ کرتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. یا ویلتا ہائے ہائے افسوس لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فلانے کو میں اپنا دوست نہیں بناتا تو بہت اچھا ہوتا. اس لیے کبھی بھی برے آدمیوں کی دوستی اختیار نہیں کرنے کی جو تم کو گناہ کے راستے کے اوپر لے جائے. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی. اب کی بات یہ کہ اس نے نصیحت بھرے قرآن سے مجھے گمراہ کر دیا جبکہ وہ قرآن کی نصیحت میرے پاس آ چکی یعنی میں ایمان لے آیا اس کے بعد مجھے مرتد بنا ڈالا اس کمبخت نے. وکان الشیطان للانسان خذولا. اور شیطان تو انسان کو بہت ہی رسوا کرنے والا ہے. خذول یعنی جب ضرورت پڑتی ہے تب یہ انسان کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتا ہے اور برات کا اعلان کر ڈالتا ہے. فقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کریں گے اللہ تعالیٰ سے. کب ہوگی یہ شکایت؟ بعض روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شکایت نبی قیامت کے دن اللہ سے کریں گے, اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شکایت نبی نے دنیا ہی کے اندر اللہ تعالیٰ کے سامنے کی. اسی لیے تو آگے والی آیت میں اس کا جواب ملا نبی کی تسلی کے واسطے. تو نبی نے کیا شکایت کی تھی؟ میرے رب یقیناً میری قوم نے اس قرآن کو چھاڑ دیا ہے, چھوڑا ہوا کر ڈالا, یعنی اس قرآن کو وہ لوگ پڑھتے نہیں, اس کی طرف توجہ نہیں, اس کو سنتے نہیں. یہ ہے ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مفسرین لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی مظلومیت کی اللہ سے فریاد نہیں کی کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں, مجھے یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں. کسی مظلومیت کی حضور نے فریاد نہیں کی. فریاد کی تو کائی کی کہ ان لوگوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور قرآن کے اوپر عمل نہیں کیا. قرآن کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ نمبر ایک, اس کے اوپر ایمان نہ لانا. نمبر دو, قرآن کے احکام کے اوپر, قرآن کی باتوں پر عمل نہ کرنا. نمبر تین, قرآن کی تلاوت نہ کرنا. نمبر چار, صحیح قرآن کی طرف دھیان نہ دینا. نمبر پانچ, قرآن جب پڑھا جاتا ہو تو اعراض کر کے دوسری لغویات میں اور حقیر چیزوں کے اندر لگ جانا. یہ سب چیزیں مہجورہ میں ہیں, اسی لیے کھڑا کرتے ہیں. آپ دوسری لغویات میں لگ جاتے ہو, کبھی کھانے میں, کبھی پینے میں, کبھی سونے میں, کبھی آپس میں بات چیت میں, ادھر ادھر پھانپے مارنے میں, اسی لیے آیت کا کہیں آپ مصداق نہ بن جائے. اسی لیے آپ پر شفقتاً آپ کو کھڑا کیا جاتا ہے تاکہ وہ آیت کریمہ والی وعید آپ کو صادق نہ آ جائے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. اسی طریقے سے ہم نے, یعنی جس طریقے سے آپ کے دشمن بہت سارے, پچھلے زمانے کے اندر ہم نے دوسرے نبیوں کو بھی بہت سارے دشمن تیار کیے. یعنی ہر دور کے اندر نبی کے دشمنوں کی جماعت رہی. مِنَ الْمُجْرِمِينَ, مشرکین میں سے. اور ہر نبی نے صبر کیا دشمنوں کی ایذاؤں کے مقابلے میں. ایسے آپ کو بھی صبر کرنا ہے. فَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. آپ کا رب ہدایت دینے, ہدایت کے لیے اور مدد کرنے کے لیے کافی ہے. آپ کے رب آپ کی رہبری کریں گے, آپ کی مدد کریں گے. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. کافروں کو ایک اشکال قرآن کے بارے میں یہ تھا کہ یہ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پورے پورا ایک ساتھ کیوں نہیں اتارا گیا, جیسے تورات انجیل زبور پوری ایک ساتھ اتاری گئی. جیسا کل بتایا گیا تھا, قرآن کو دونوں شان نصیب ہوئی, بیک وقت تو اتارا بھی گیا اور متفرق بھی اتارا گیا. بیک وقت لوہے محفوظ سے سمائے دنیا, اور متفرق سمائے دنیا سے دنیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الگ الگ کر کے 20-22 سال میں قرآن کیوں اتارا گیا؟ كَذَٰلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا. دیکھو, متفرق طور پر قرآن کو اتارنے کا پہلا مقصد, پہلی حکمت, تھوڑا تھوڑا قرآن اترے, تھوڑا تھوڑا یاد کرے اور دل میں جمانا آسان ہو جاوے, اور دل میں یاد کرنے, محفوظ کرنے میں کوئی مشقت اور تکلیف نہ ہوئے. دوسری بات, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ اور پچھلے نبیوں کا معاملہ بالکل الگ تھلگ ہے. اسی لیے انبیاء علیہ السلام حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت داؤد جن پر کتاب نازل ہوئی وہ سب کے سب نبی ہے نا، لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اس لیے وہاں آیا تھا نا عیسیٰ علیہ السلام کی تذکرے میں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. وہاں ہے نا شروع کے پاروں کے اندر وہاں کتاب کی ایک تشریح مفسرین نے کی ہے، فن کتابت. عیسیٰ علیہ السلام تو کاتب تھے ماہر، پچھلے انبیاء علیہ السلام کو تو لکھنا پڑھنا بھی آتا تھا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو امی تھے، اس کا ان کو خود کو اعتراف تھا مکہ کے دشمنوں کو. اب ایک امی آدمی کو بیک وقت اتنا بوجھ ڈال دیا جائے تو کتنا بھاری ہو جائے. اور وہ حضرات تو پڑھے لکھے تھے، اسی لیے ان کو پوری کتاب ایک مرتبہ دے دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھیمے 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 آہستہ آہستہ قرآن نازل کیا گیا. نمبر تین، کوئی واقعہ پیش آوے اور اس کے مناسب حال کوئی حکم آوے تو آدمی کو زیادہ اچھی طرح یاد رہ جاتا ہے. زمانے طالب علم میں کوئی واقعہ پیش آیا اور اس پر کچھ ہوا تو وہ ہمیشہ انسان کو یاد رہ جاتا ہے. ایسے کوئی استاد نصیحت کرے وہ جلدی یاد نہیں رہتی، لیکن کوئی واقعہ ہوا اور اس پر کوئی خاص بات ہوئی تو وہ ہمیشہ کے لیے یاد رہ جاتی ہے. تو واقعات مختلف زمانے میں پیش آتے رہے اور اس پر اللہ کی طرف سے آیتیں اترتی رہی تاکہ وہ اچھی طریقے سے اوقاف نفس ہو جائے اور مزید بصیرت کے پیدا ہونے کا ذریعہ بن جائے، دل کے اندر ثبات اور جماؤ کا ذریعہ بن جائے. اور ایک مقصد کیا ہوتا ہے، دیکھو قرآن تھوڑا تھوڑا اترتا گیا اور ہر مرتبہ کفار کو چیلنج، ہر مرتبہ ان کو چیلنج کہ اس قرآن جیسا قرآن بنا کے لاؤ، ہر مرتبہ چیلنج تازہ رہے اس کی جیسی آیت بنا کے لاؤ، اور ہر مرتبہ ان کے لیے نئی نئی ہدایت، نئی نئی دعوت، نئی نئی اللہ کی طرف سے پیغام کی باتیں. تو ہر مرتبہ ان کے سامنے چیلنج تازہ ہوتا رہے، ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی تازہ ہوتا رہے تاکہ اتمام حجت علی سبیل الکمال ہو جائے. یہ مختلف حکمتوں سے قرآن مجید مختلف زمانوں کے اندر نازل کیا گیا. اسی طریقے سے ہم نے متفرق اتارا تاکہ ہم اس کے ذریعے آپ کے دل کے اندر جمع دے دے، دل کو تقویت دے دے. وَوَصَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے اس کو آپ کے سامنے پڑھ کر کے سنایا. اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ ہم نے تھوڑا تھوڑا آپ کے سامنے بیان کیا. دوسرا معنی بیان کیا، ہم نے الگ الگ جدا جدا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ کے سامنے بیان کیا. تیسرا مطلب وہی جو آپ جانتے ہیں، ترتیل، تجوید الحروف، معرفت الوقوف، اس کو ٹھہر ٹھہر کر کے آئے کم تھوڑی تھوڑی مقدار کے اندر اس کو پڑھنا. فلا یأتونک بمثل الا جئناک بالحق واحسن تفسیرا. وہ کافر لوگ آپ کے سامنے کوئی بھی بات لے کر کے آتے ہیں، کوئی بھی مثل، اور ان کا مقصد کیا ہوتا ہے، نبی کی بات کو باطل کر دینا. تو ہم اس کے جواب کے اندر حق بات لاتے ہیں. کافروں نے کوئی بھی اشکال کیا، کوئی بھی فتنہ کھڑا کیا، اللہ کی طرف سے اس کا زوردار جواب دیا جاتا ہے اور مزید بہترین وضاحت کر کے اللہ کی طرف سے آیتیں اتاری جاتی ہیں تاکہ کافروں کا سوال، کافروں کی باطل چیزیں بالکل ملیا میٹ ہو جائے. الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، جو کافر لوگ چہروں کے بل جہنم کی طرف ہنکال کر کے قیامت کے دن جمع کیے جائیں گے. مسلمان لوگ تو سواریوں پر بیٹھ کے جائیں گے جنت کی طرف، اور کافر لوگ جو ہے نا الٹے منہ جہنم کی طرف چلا کر کے لے جائے جائیں گے. جو اللہ تعالیٰ پیروں پر چلانے کے اوپر قادر، وہ اللہ تعالیٰ الٹے منہ چلانے کے اوپر بھی قادر، سر کے بل چلانے پر بھی قادر. قاضی صاحب فرماتے ہیں تفسیر مظہری میں کہ دنیا میں ان کے دل الٹے تھے، کفر کی طرف چلتے تھے، اس لیے آخرت کے اندر ان کے چہرے بھی الٹے ہو جائیں گے۔ ان لوگوں کا حال ہوگا قیامت کے دن، نعوذ باللہ۔ اولئک شر مکان، ان لوگوں کی جگہ ایک دم بدترین یعنی جہنم، وضل سبیلا، اور وہ راستے سے بالکل بھٹک چکے ہوں گے، یعنی کفر کے راستے کے اوپر۔ اب پچھلے نبیوں کے کچھ واقعات بتلائے جاتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے واسطے، دل جمعی کے واسطے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا، پکی بات یہ ہے کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائی ہارون کو مددگار بنایا کہ ان کے کام کے اندر وہ مدد کرے، دعوت کے کام کے اندر۔ فَقُلْنَا اذْهَبَا إِلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، ہم نے موسیٰ اور ہارون کو کہا کہ تم دونوں جاؤ اس قوم کی طرف جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ کون سی قوم؟ کی فرعونی قوم، انہوں نے جھٹلایا۔ کائی کو جھٹلایا؟ توحید کے دلائل کو جھٹلایا۔ ہاں تورات کی آیت مت مراد لینا بھائی، اس لیے کہ تورات کی آیتیں تو ہلاک فرعون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ فدمرناہم تدمیرا، جب انہوں نے مانا نہیں تو ہم نے ان کو بالکل ہلاک کر ڈالا۔ ایک مرتبہ پرچے میں غزوہ احد کا سوال تھا تو طلبہ نے جو اندر لکھا، بعض طلبہ نے تو اس کے اندر ابو جہل کے کارنامے گنوائے کہ احد میں وہ پیش پیش تھا، پھر وہ یہ ہوا وہ ہوا، بولو۔ حالانکہ وہ بدر میں مارا جا چکا تھا، تو تم تو مرے ہوئے کو بھی زندہ کر ڈالتے ہو۔ اس لیے دھیان میں رکھنا، آیات سے تورات کی آیت مراد نہیں ہے، اس لیے کہ تورات کو ہلاک فرعون کے بعد نازل ہوئی ہے۔ وقوم نوح لما كذبوا الرسل، اور نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ اب یہاں آیت کے اندر رسول کا لفظ جمع کیوں آیا؟ حالانکہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے نبی ہے، یا مفسر نے ایک نیا جواب دیا ہے اس کا، نئی توجیہ کی۔ وہ یہ توجیہ دی کہ آپ تقریباً 950 سال تک قوم کے درمیان تبلیغ کرتے رہے، ایک طویل عرصہ اپنی قوم میں مقیم رہے، اتنا طویل عرصہ کہ اتنے عرصے میں تو متعدد انبیاء علیہ السلام آ سکتے ہیں۔ اتنا طویل عرصہ ایک اکیلے آدمی رہے، اس اعتبار سے جمع کا صیغہ استعمال کیا گیا۔ اور دوسری توجہ تو آپ کی موقع زبان ہے ہی ہے کہ ایک نبی کی تکذیب تمام نبیوں کی تکذیب کی مترادف ہوتی ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی دعوت یکساں اور مستحیل ہوتی ہے۔ اس اعتبار سے نوح علیہ السلام کو جھٹلانا، سب کو جھٹلانا کہا جائے گا۔ اغرقناہم، ہم نے ان کو غرق کر دیا، وجعلناہم للناس آیا، اور ہم نے ان کو بعد کے لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنا دیا۔ وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے ظالموں کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر دیا۔ وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ، قوم عاد، حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ قوم ثمود، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ رس کہتے کچے کنویں کو، جس کی پختہ دیواریں نہ بنائی گئی ہو اس کو کہتے ہیں رس۔ اور وہ اصحاب الرس، کنویں والے۔ ابھی کنویں والوں سے کون مراد ہے؟ اقوال ہے مفسرین کے اس سلسلے کے اندر۔ نمبر ایک، یہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم ہے۔ یہ کنویں کے اطراف کے اندر رہتے تھے، شعیب علیہ السلام مدین والوں کی طرف بھی بھیجے گئے اور ان کی طرف بھی بھیجے گئے۔ اس اعتبار سے کنویں کے اطراف میں رہنے کی وجہ سے ان کو اصحاب الرس کہا گیا۔ نمبر دو، اس قوم کے لوگوں کا حال یہ تھا بت پرستی کرتے تھے. یہ رف یماما کے اندر ایک بستی کا نام ہے. یہ قوم سمود کے عذاب کے بعد ایک قبیلہ جو بچ گیا تھا وہ یہاں آباد ہوا تھا. انہوں نے اللہ کے نبی کو قتل کیا تو اس پر ان پر عذاب آیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے, اور وہ نبی حنزلہ ابن صفوان بتلائے جاتے ہیں. بات کہتے ہیں کہ اصحاب الرس سے اصحاب الاخدود مراد ہے. بات کہتے ہیں کہ انصافیہ میں ایک کنواں تھا, وہاں حضرت حبیب نجار کو قتل کیا گیا. کہتے ہیں کہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت حنزلہ ابن صفوان جو اللہ کے نبی تھے ان کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے آزمایا. کیسے آزمایا؟ ایک عظیم پرندے کے ذریعے سے پرندے کا عذاب بھیجا. لمبی گردن والا پرندہ, الگ الگ قسم کے رنگ ہوتے تھے. اس لمبی گردن کی وجہ سے اس کو اونقا کہتے ہیں. آج تک آپ نے پڑھا نا اونقا, خالی محال چیز کے لیے, یہاں اس کی اصل موجود ہے کہ اس قوم کے اوپر جس پرندے کا عذاب مسلط کیا گیا اس پرندے کو اونقا پرندہ کہتے. وہ پرندہ آتا اور قوم کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتا. تو لوگوں نے اللہ کے نبی حضرت حنزلہ سے درخواست کی تو انہوں نے دعا کی. اس بد دعا کے نتیجے میں ایک بجلی کا عذاب اس پرندے کی نسل پر آیا اور سب ہلاک ہو گئے. پھر بعد میں قوم کے لوگوں نے حضرت حنزلہ ہی کو قتل کر ڈالا. یہ ہے اصحاب الرس. بعض حضرات کہتے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم, اس کا ایک خاندان کنویں کے اوپر آباد تھا. یہ جانور پالتے تھے, بتوں کی عبادت کرتے تھے. ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے ان سب کو کنویں کے اندر گرا دیا. یہ سب لوگ کنویں کے اطراف میں رہتے تھے, وہاں کی زمین دھس گئی ان کے اوپر, اور زمین ایسی دھس گئی کہ کنواں بھی اور ساری آبادی سب برباد ہو کے ختم ہو گئی اور یہ لوگ مر گئے. اللہ تعالیٰ کے ان کے اوپر بڑا عذاب آ گیا. ایک اور روایت ہے اصحاب الرس کے سلسلے کے اندر, محمد ابن اسحاق محمد ابن کعب سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک سیاہ کالا فام غلام سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گا. اللہ تعالیٰ نے ایک بستی والوں کی طرف اپنے نبی کو بھیجا تھا, لیکن اس بستی والوں میں سے کوئی ایمان نہیں لایا, صرف یہی کالا غلام بیچارہ وہ ایمان لایا. اس بستی کے لوگوں نے اللہ کے نبی کو ایک غیر آباد کنویں میں, جو ایک اجڑ میدان کے اندر تھا, کنویں میں لے جا کر کے ڈال دیا نبی کو, اور کنویں کے منہ کے اوپر ایک بڑی بھاری چٹان رکھ دی تاکہ نبی کنویں کے اندر تڑپ تڑپ کے مر جائے. چنانچہ وہ غلام جنگل میں جاتا, لکڑیاں کاٹ کے لاتا, بازار میں بیچتا, روٹی خریدتا, کنویں پر آتا اور اوپر سے وہ چٹان کھسکتا, ہٹا دیتا, کھسکا دیتا. حالانکہ وہ چٹان بہت بھاری تھی, کہیں کہیں آدمی مل کر کے بھی کھسکا نہیں سکتے تھے, لیکن اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اس کے ہاتھ سے وہ چٹان سرک جاتی تھی. پھر وہ ایک رسی میں لٹکا کر کے روٹی اور پانی نبی تک پہنچا دیتا تھا, جس کو وہ نبی کھا لیتے تھے. پھر مدتوں تک اسی طرح خدمت کرتا رہتا. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ اس نے معمول کے مطابق لکڑیاں کاٹی, جمع کی, گٹھڑی باندھی بازار میں بیچنے کے لیے جانے کے لیے اس پر نیند کا غلبہ ہو گیا تو وہ سو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر نیند مسلط کر دی. 7 سال تک 7 برس تک وہ سوتا رہا. 7 سال کے بعد آنکھ کھلی, انگڑائیاں لی, کروٹ بدلی, پھر سو گیا. پھر مزید 7 سال کے بعد جو ہے اس کی آنکھ کھلی, یعنی مجموعی 14 سال نیند نکالے. نیند نکال کر کے جب وہ اٹھے ان کو یہ نہیں پتا کہ میں نے 14 سال نیند نکالی ہے. اپنی گٹھڑی جو بازو میں لکڑی کی پڑی ہوئی تھی وہ اٹھائی اور شہر کی طرف بیچنے کے لیے چلے. چونکہ ان کو تو ایسا ہی تھا کہ میں ذرا سی دیر کے لیے سویا. شہر میں گئے, لکڑیاں بیچی, روٹی خریدی اور کنویں کے اوپر معمول کے مطابق روٹی پہنچانے کے لیے گئے اس نبی کو. 14 سال کا زمانہ گزر گیا تھا. کنویں کے اندر اللہ کے نبی نہیں ہے. بہت ڈھونڈا بہت ڈھونڈا. ہوا یہ تھا کہ یہ جس زمانے میں سو گئے اس زمانے میں اس قوم کے لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان پیدا فرمایا اور قوم کے لوگوں نے خود جا کر کے پتھر ہٹا کر کے نبی کو نکال دیا اور سب لوگ نبی کے ہاتھ پر ایمان لائے. پھر اس نبی کا انتقال ہو گیا. خود نبی بھی کنویں سے باہر نکلنے کے بعد, قوم کے ایمان لانے کے بعد اس حبشی غلام کو تلاش کرتے رہے لیکن اس کا پتہ نہیں چلا. اس لیے تو کہیں جا کر کے بےچارا جنگل میں سو گیا تھا, کہاں پتہ لگے. پھر نبی کے انتقال کے بعد یہ آدمی 14 سال کی نیند کے بعد اٹھایا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حبشی غلام ہے جو سب سے پہلے جنت کے اندر جائے گا. تو یہ ہے وہ کنویں والا واقعہ, اصحاب الرس, جنہوں نے نبی کو کنویں میں بھون لیا تھا, بند کر دیا تھا. اور اس زمانے میں افشی غلام روٹی پہنچانے جاتا تھا. پھر نبی کے اوپر قوم کے لوگ ایمان لے آئے اور نبی کو کنویں میں سے باہر نکالا. اتنے میں پھر نبی کا انتقال ہو گیا. یہ اصحاب الرس سے مراد ہے. اتنی گہری تحقیق میں نے لا کر کے سنائی. دیکھو چکی جی وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. اور اس کے علاوہ دوسری بہت ساری قوموں کو اللہ سبحانہ و تعالی نے ہلاک کر دیا. وکلا ضربنا له الامثال, اور ہر ایک کے لیے ہم نے امثال بیان کی, یعنی توحید کا اثبات, حق کا ثبوت. ہم نے ان کو مختلف طریقے سے ڈرایا, عجیب عجیب قصے اور احکام ہم نے ان کو سنائے. وَكُلًا صَبَّرْنَا تَصْبِيرًا, اور ہر ایک کو ہم نے ایمان نہ لانے کے اوپر, نبیوں کو جھٹلانے کے اوپر مکمل ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ أَتَوْا عَلَى الْقَرْيَةِ الَّتِي أُمْطِرَتْ مَطَرَ السَّوْءِ. اور یہ مکہ کے کافر تو ہر سال گزرتے, کہاں سے گزرتے؟ ایسی بستی سے جس کے اوپر بری بارش برسائی گئی تھی, پتھروں کی بارش. یعنی قوم لوط, افلم یکونوا یرونھا, یہ لوگ ملک شام کا سفر کرتے ہیں تو اس بستی کے کھنڈرات کو دیکھتے نہیں؟ یعنی دیکھنا چاہیے, عبرت حاصل کرنا چاہیے. کیوں نہیں کرتے؟ بل کانوا لا یرجون نشورا, بلکہ ان کو تو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا کوئی خوف ہی نہیں ہے, کوئی امید ہی نہیں ہے, اس لیے وہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اِذَا رَأَوْكَ إِن يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا. وَإِذَا رَأَوْكَ, ان کافروں کی حالت یہ ہے کہ جب یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو مذاق ہی اڑاتے ہیں, اور مذاق اڑا کے کیا کہتے ہیں, اَحَادَ الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, یا یہ وہ آدمی ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کے بھیجا. یہ تحقیر کے انداز میں کہتے تھے. ان کا دلو بلان علی حسنا, یہ نبی تو ہم کو ہمارے بتوں سے بھٹکا دینے والے تھے. ہم کو ہمارے بتوں سے پھرا دینے والے تھے, بتوں کی عبادت سے ہم کو ہٹا دینے والے تھے. لولا ان صبرنا علیہا, اگر ہم جم کے بتوں کی عبادت جو نہیں کرتے نا, یہ تو اپنی دعوت سے ہم کو بتوں کی عبادت سے ہٹا دیتے. یہ تو ہم جمے رہے نا, تو بچ گئے. وسوف یعلمون, ان کو ہم قریب پتہ چل جائے گا. ہی یرون العذاب, جب وہ آخرت میں عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. من اضل سبیلا, کون سیدھے راستے سے اس کی گمراہ ہو کے بالکل بھٹک گیا ہے. ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, ارائیت من اتخذ الہہ ہوا, کہ آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا جس نے اپنا خدا کس کو بنایا؟ اپنی خواہش کو, خواہشات نفسانی کو اس نے اپنا خدا بنا لیا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے سوا جن جن لوگوں کی عبادت ہوتی ہے اس میں سب سے زیادہ مقبول اللہ تعالیٰ کو نفس پرستی ہے. نفس پرستی جس کو کہتے ہیں نا, من مانی زندگی, اپنا نفس جو کہے وہ کرنے کا, کوئی شریعت نہیں, کوئی قانون نہیں, کوئی دین نہیں, یہ من مانی نفس پرستی والی زندگی. قرآن میں دوسری جگہ پر اس کے لیے کہا گیا کہ بھائی جو من مانی زندگی گزارے وہ جہنم کے اندر جائے گا, اور جو من مانی زندگی سے اپنے آپ کو بچاوے وہ جنت کے اندر جائے گا. اور ایت من اتخذ الہہ ہوا, کون سے آئے تھے وہ پڑھو. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى. نفس پرستی سے جو اپنے آپ کو روکے جنت اس کا ٹھکانا ہے, تو اس سے مفہوم نکلے گا نا, جو نفس پرستی کرے اس کا ٹھکانا جہنم, یہ نکلے گا اس سے مضمون. افأنت تكون عليه وكيلا, کیا آپ ان کے اوپر محافظ ہو, نگران ہو. ام تحسبوا ان اکثرهم يسمعون ويعقلون, کیا آپ یہ سمجھتے ہو کہ ان کے اکثر لوگ آپ کی بات کو سنتے سمجھتے ہیں یا ان کے اندر عقل ہے؟ ایسا نہیں ہے ہمارے پیارے نبی, یہ کافر لوگوں کا معاملہ ایسا ہے. انہم الا کالانعام بل ہم اضل سبیلا, وہ تو ڈھور جیسے ہیں, ڈھور جیسے جانوروں جیسے ہیں, جانوروں جیسے, بلکہ جانور سے بھی زیادہ راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں. جانور ہوتا ہے نا, وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ, اس کے ذیل میں آتا ہے ہر ایک جانور, اور یہ تو تسبیح بھی نہیں پڑھتے ہیں. اسی لیے ان کو جانور سے بھی زیادہ بدتر کہا گیا ہے. انہم الا کالانعام, وہ ڈھور جیسے ہیں, بلکہ ڈھور جانور سے بھی زیادہ بدتر ہے. جانور جو ہے نا, کم سے کم جس کو کھاتا ہے نا, اس کا تو وفادار رہتا ہے. آپ کتے کو روزانہ رات کو دسترخوان کی ہڈیاں ڈال دو تو بھی وہ رات بھر آپ کے آنگن میں چوکی داری کرے گا, اور یہ انسان تو اللہ جو اس کو کھلاوے اس کی بھی اطاعت نہیں کرتا ہے. اسی لیے اس کو عدل کہا گیا, جانور سے بھی بدتر اس کو کہا گیا. بل ہم عدل سبیلا, میں وہاں علی پور پڑھا تھا تو وہاں وہ گھاس والوں کا گھر ہائی وے پر ہی ہے, تو ان کے یہاں انہوں نے وہ کتی پالی تھی. وہ تو کتی رات کو باہر بیٹھی رہے, تو کئی سالوں سے ان کے گھر کتی تھی. ایک دن رات کو وہ ناگ کی مونس آئی, ناگن, اور وہ دھیمے 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 گھر کی سیڑھی چل کے گھر میں داخل ہو رہی تھی. گھر میں جاتی تو پتہ نہیں کس کو کچھ کر ڈال دی, تو کتی نے اس کا مقابلہ کیا اور وہ ناگن کے ساتھ لڑی. ناگن نے اس کو ڈنس بھی مارے لیکن وہ برابر مقابلہ کرتی رہی, یہاں تک کہ وہ ناگن کی ٹکڑے کر ڈالے اس نے, لیکن وہ زہر کی وجہ سے کتی بھی مر گئی. دوسرے دن اخبار میں بھی آیا تھا کتی کا فوٹو, کہ دیکھو یہ مالک کی کتنی وفادار, تو اس نے اپنے مالک کی حفاظت کے خاطر جان دے دی. یہ ہے کل انہم الا کالانعام بلہم اضل سبیلا, کہ انسان تو اپنے مالک کا اتنا بھی وفادار نہیں. جانور جان دے دیتا ہے اور انسان وقت بھی نہیں دیتا اللہ کے لیے نماز پڑھنے کے واسطے. الم تر الى ربك كيف مد الظل ولو شاء لجعله ساكنا, ثم جعلنا الشمس عليه دليلا الم ترى, اس کے ذریعے سے آنکھ سے دکھانا مقصود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو, یا یہ کہ علمی طور پر بتلانا ہے, جنوانا ہے, یعنی اطلاع دینی, رویت قلبی یا رویت بصری دونوں چیزیں مراد ہو سکتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے اوپر پانچ محسوس دلائل آ رہے ہیں. یہ پہلی دلیل ہے, الم تر الی ربک کیف مد الظل, آپ نے نہیں دیکھا آپ کے رب کی قدرت کو, اللہ تعالیٰ سائے کو کیسے لمبا کرتے ہیں. عجیب بات فرمائی. اب دیکھو مفسر نے یہاں تھوڑا یہ کر ڈالا کہ یہ سایہ لمبا کب ہوتا ہے, بن وقت الافطار الى وقت طلوع الشمس, صبح صادق کے وقت پر جب اجالا اجالا ہو جاتا ہے وہاں سے لے کر طلوع آفتاب تک. حالانکہ فجر مغرب سے لے کر صبح تک بھی سائے کے اندر ایسا ہوتا ہے, چاندنی کے اندر خاص طور پر, پھر طلوع سے لے کر زوال تک بھی یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے. تین موقع پر یہ منظر دیکھنے کو ملتا ہے, صبح صادق سے لے کر کے طلوع, طلوع سے زوال, غروب سے فجر, خاص کر کے چاندنی راتوں کے اندر یہ مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں سائے کے لمبا ہونے کے. اللہ تعالیٰ یہاں بتلانا یہ چاہتے ہیں کہ متضاد چیزوں کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ خالق ہے. سایہ لمبا بھی ہوتا ہے, سایہ مختصر بھی ہوتا ہے, متضاد چیز, خالق اللہ تعالیٰ. اسی طرح سائے کا لمبا ہونا چھوٹا ہونا یہ سب اپنا ذاتی فعل نہیں ہے, وہ اللہ کی قدرت سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدرت کاملہ سے کرتے ہیں. اور عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ سورج طلوع ہوئے وہاں تک ہر چیز کا سایہ لمبا رہتا ہے, طلوع کے بعد اس میں کمی, اس میں بیشی شروع ہوتی ہے, زوال کے بعد کمی نہیں. طلوع اسفار صبح صادق سے لے کر طلوع تک تو سایہ لمبا ہی لمبا, سورج کے نکلنے کے بعد جو ہے پھر دھیمے 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 اس میں کمی ہونا شروع ہوتی, سورج جیسے جیسے اوپر جائے گا سایہ دھیمے دھیمے کم ہوتا جائے گا, یہ اس کی تاثیر ہے. پھر زوال کے بعد پھر سایہ لمبا ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور بس اس کے اندر ایک بات یہ بھی آ گئی کہ اس دنیا کے اندر پہلے سراپا ظلمات ہی ظلمات تھی, پھر نبوت کا نور آیا, گویا کہ پہلے کفر تھا پھر نور نبوت آیا. جس طرح رات کی تاریکی ہوتی ہے پھر سورج کی روشنی ہوتی ہے, اس طریقے سے پہلے کفر ہی کفر تھا پھر اس کے اندر نور نبوت, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی, اس سے پہلے دنیا کفر کی دلدل کے اندر آ چکی تھی. الم تر الی ربک کیف مد الظل, اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھو, اپنے رب کی کیسے سائے کو لمبا کرتے. ولو شاء لجعلہ ساکنا, اللہ چاہتے تو سائے کو ایک ہی جگہ ٹھہرا دیتے. ثم جعلنا الشمس علیہ دلیلا, پھر سورج کو سائے کے اوپر دلیل بنایا, یعنی سورج سے تو ہم کو پتہ چلتا ہے سائے کا لمبا اور کم ہونا, ورنہ سورج نہیں ہوئے تو سورج کا سائے کا لمبا اور کم ہونا کیسے پتہ چلے. ثم قبضناہ الینا قبضا یسیرا, پھر اس لمبے سائے کو ہم سمیٹ لیتے ہیں ہماری طرف, ہلکا سا لپیٹ لینا, دھیمے 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 لپیٹ کر زوال کے وقت اس کا سایہ ایک دم چھوٹا, یعنی استوا کے وقت سایہ بالکل چھوٹا ہو جاتا ہے. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا, اسی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے تمہارے لیے رات کو لباس بنایا, یعنی رات کی تاریکی میں آدمی کالے دھولے کرے کسی کو دکھتا نہیں ہے, دن کے اجالے میں تو سب دکھ جاوے, رات لباس سے آدمی سو جاتا ہے, آرام حاصل کرتا ہے. وَالنَّوْمَ سُبَاتًا, اللہ تعالیٰ نے رات کو بنایا بدن کی راحت کے لیے, تھکن کو کاٹنے والا, اور کام کاج بھی منقطع ہو جاتے ہیں. سبات کے معنی ہی منقطع ہونے کے, کام کاج بھی منقطع, تھکن بھی منقطع ہو جاتی ہے. اسی لیے تو دیکھو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رات ایسی بنائی کہ سب کو اس میں نیند آتی ہے, ورنہ اگر لوگوں کو مختلف اوقات میں نیند آتی تو بھی مغز ماریاں ہو جاتی ہیں. کوئی کہے کہ ابھی مجھے سونا ہے, کوئی کہتے کہ نہیں ابھی مجھے جاگنا ہے, پڑھانا بھی مشکل, درس کا نظام بھی مشکل. یہ تو کہ رات میں سو جاؤ, صبح میں آ کے پڑھو, درسگاہ میں مت سو. وجعل النہار نشورا, اور ہم نے دن کو بنایا بیدار ہونے کے واسطے, پھیلنے کے واسطے, تاکہ اس کے اندر آدمی روزی تلاش کرے اور رزق کو آدمی حاصل کرے. وہو الذی ارسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی, اسی اللہ تعالی نے ہواؤں کو اللہ تعالی چلاتے ہیں, اللہ تعالی ہوائیں چلاتے ہیں. نشرم بین یدی رحمتی, رحمت بارش کے آنے سے پہلے پہلے متفرق کرنے والے, نشرم پھیلانے والی, یہ ہوائیں پھیلانے کا کام کرتی ہیں. ہواؤں کے تین کام ہوتے ہیں. نمبر ایک, بادلوں کو منتشر کرنا, جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہاں وہاں بادلوں کو پہنچا دینا. نمبر دو, بادلوں کو اٹھانا. نمبر تین, بادلوں کو لے کے ہکالنا. نمبر چار, بادلوں کو پانی سے بھر دینا. یہ سب بادلوں کے کام کاج ہوا کرتے ہیں. اور بشرن والی قرآت بھی موجود ہے, وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ. تو بشرن ہوگی تو اس صورت میں مانا کیا, ہوائیں بارش کی خوشخبری دیتی ہیں, ٹھنڈی ٹھنڈی ہواؤں کا چلنا, سب اس کے بعد بارش برسنے والی ہے, یہ خوشخبری دینے کے لیے آتی ہے. وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا جو خود بھی پاک ہے دوسرے کو بھی پاک کرنے والا ہے, ظاہری باطنی گندگیوں کے لیے پاکی کا ذریعہ ہے. لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا, اور اس پانی کے ذریعے سے ہم مردار شہروں کو زندہ کرتے ہیں, یعنی بنجر زمین کو ہم لہلہاتی کر دیتے ہیں. وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَ كَثِيرًا, اور ہم وہ بارش کا پانی پلاتے ہیں اپنی مخلوق میں سے جانوروں کو اور بہت سارے انسانوں کو. جانور مقدم ہے, انسان بعد میں ہے, اس لیے کہ انسان صرف اپنے مطلب سے پیتا ہے, اور جانور جو پیتے ہیں اس میں انسانوں کا بھی فائدہ ہے. اس لیے کہ جانور جو پیئیں گے پانی تو اس کی وجہ سے وہ فربا تر و تازہ ہوں گے, اور ان کا تر و تازہ گوشت انسان کھاتے ہیں. اسی طریقے سے جانوروں کے بدن کے بہت سارے اعضا یہ پانی سے تازے رہتے ہیں, پانی اگر ان کو نہ ملے تو وہ اعضا ان کے مرجھا جائے. اور اونٹ کے اندر تو باقاعدہ ایک جگہ ہی ہوتی ہے, پانی کی ٹنکی ہوتی ہے, اور اس کے اندر وہ پانی کو جمع کر لیتا ہے. تو یہ جانوروں کا پانی پینا متعدی ہے, اپنے لیے بھی انسانوں کے واسطے بھی. جبکہ انسان پانی پیتا ہے صرف اپنی غرض مطلبی کے اندر. انعام واناسیہ کثیرا ولقد صرفناہ بینہم لیتذکروا فأبى أكثر الناس إلا کفورا. صرفناہ, اس کا مرجع نمبر ایک پہلے لے لو کس کو, بارش کے پانی کو, برابر. اور اب مطلب دیکھو, پکی بات یہ ہے کہ ہم پانی کو مختلف انداز سے لوگوں کے درمیان کے اندر تقسیم کرتے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کرے. مقدار بھی آ گئی, صفت بھی آ گئی. صرفنا کے اندر الگ الگ جگہ پر اللہ الگ الگ مقدار میں بارش برساتے, کہیں بارش زیادہ کہیں بارش کم, الگ الگ مقدار میں اللہ برساتے. یہ ہو گئی صرف نہ ہو, ہم لوگوں کے درمیان بارش کو مختلف انداز سے برساتے ہیں, کہیں زیادہ کہیں کم. اور صفت کیا, کہیں مسلا دھار اور کہیں فوار. صفت بھی الگ, مقدار بھی الگ, دونوں الگ الگ. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ ہر سال گزشتہ سال جتنی ہی بارش ہوتی ہے, بارش میں کمی بیشی کبھی نہیں ہوتی. اس سال زیادہ ہوئی گزشتہ سال کے مقابلے میں, ایسا نہیں ہوتا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دراصل یہ ہوتا ہے کسی علاقے میں اللہ نے بارش ایک سال زیادہ برسا دی, دوسرے علاقے میں کم برسا دی, دوسرے علاقے والوں کو اور زیادہ دے دی, تو مقدار تو اتنی ہی آتی ہے, البتہ کہیں زیادہ اور کہیں کم, یہ مقداریں بدلتی رہتی ہے علاقوں کے اعتبار سے, ورنہ نفس نزول کی جو مقدار ہے وہ تو ہر سال یکساں ہی رہتی ہے. اور بعض حضرات نے صرفناہ کا مرجع قرآن کو قرار دیا, ہوں ضمیر کا مرجع, یعنی ہم نے قرآن میں الگ الگ مثالیں عمدہ عمدہ مضامین بیان کیے تاکہ وہ لوگ نصیحت حاصل کرے. فابا اکثر الناس الا کفورا, پھر بھی لوگ ناشکری کیے بغیر نہیں رہتے. کیا ناشکری کرتے کہ برسات اللہ نے تھوڑی برسائی, وہ فلانا ستارہ فلانی جگہ گیا نے اس لیے بارش برسی. تو سائنٹسٹ لوگ اسی سے سب بکواس اخباروں میں کرتے رہتے ہیں کہ وہ ستارے کی چال یوں ہے ایسا ہے, اور لو پریشر ہوا ہے اور ہائی پریشر ہوا ہے, تو سمندر کے اندر اس کی وجہ سے فنا ہوا جتنا ہوا اور اب برسات برسے گی. ابھی گزشتہ ہفتے بہت ایک ہفتے سے ہائی الرٹ چل رہا ہے, تو وہاں آ رہا ہے آندھی آ رہی ہے اور اس کے لیے سینے لگا دی سب, کچھ بھی نہیں آیا, ہوا بھی نہیں آئی, یہ سب بکواس اللہ تعالیٰ جو ہے دکھلاتے ہیں ان لوگوں کو. تو اس طریقے سے یہ انسان کے ناشکری ہے کہ اللہ اپنے فضل و کرم سے بارش برساوے اور یہ نسبت کرے اس کی ستاروں اور نجوم کی طرح. تین طرح کی ہوائیں چلتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے, ایک ہوا شمال کہی جاتی ہے جو جنوب کی جانب سے آتی ہے, اور ایک صبا ہے, اے باد صبا, وہ مطلب شمس کی طرف سے آتی ہے, اور تیسری دبور ہے جو جانب مغرب سے آتی ہے. اسی دبور والی ہوا کے ذریعے باری تعالیٰ نے قوم عاد کو ہلاک کیا تھا. صفاب اکثر الناس الا کفورا, لیکن اکثر لوگ ناشکری کے بغیر نہیں رہتے. فلو شئنا لبعثنا فی کل قرية نذیرا, ہم چاہتے تو ہر بستی میں رسولوں کو بھیج کے نبیوں کی کثرت ہو جاتی, لیکن اب ہم نے آخری نبی کو بھیج دیے اور ان کے ذریعے سے قیامت تک کے لیے دین قائم کر دیا, اب کسی نئے نبی کی تم کو ضرورت نہیں ہے.